دریافت فرمایا کہ حج کے دوران منا اور عرفات میں نمازیں پوری ادا کی جائیں گی یا قصر، اور منا اور عرفات کو مکہ کی حدود میں شامل ہیں یا نہیں؟ دیکھیے بھیا، دو مسلک ہیں، کچھ حضرات مفتی حضرات اب تک اس پہ قائم ہیں کہ منا کو الگ آبادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا، لہذا منا مکہ میں شمار نہیں ہوتی۔ مکہ مکرمہ میں آپ مسافر تھے تو منا میں پہنچ کر بھی مسافر ہی رہیں گے، مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اس کے باوجود وہ جگہ بدل گئی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مسافر ہی ہیں۔ کچھ حضرات کا، مفتی حضرات کا خیال یہ ہے، خصوصاً جب کہ سعودیہ نے اعلان کیا ہے حکومت نے کہ منا مکہ میں شامل ہے، تو جب حکومت نے حدود بدل دی ہیں تو جو حکم مکہ میں ہے وہی حکم منا میں بھی ہے، کہ وہ آدمی منا میں اگر مکہ میں پوری نماز پڑھ رہا تھا تو منا میں بھی پوری پڑھے گا۔ 15 دن کم قیام تھا تو جیسے مکہ مکرمہ میں وہ عادی پڑے گا، منا میں بھی اسی طرح پڑے گا۔ تو دونوں طرف بڑے بڑے مفتی حضرات ہیں، جو بھی کر لے گا سو صحیح کرے گا۔ تو گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق منا اب مکہ کی حدود میں شامل ہے۔ عرفات کا ہمیں واضح طور پہ علم نہیں ہے کہ حکومت نے اس کا اعلان کیا ہے یا نہیں، یہ وہاں کسی صاحب علم سے پوچھیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرما دیں، پہلے بھی سوال کیا تھا جواب نہیں دیا آپ نے۔ 3 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے جواب دیا تھا، جناب والا نے نہیں سنا ہوگا، اب اس کی وجہ کیا ہوئی وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم نے کتابوں کے بھی نام لیے تھے کہ فلاں فلاں کتابوں کو پڑھ لیں تو اس میں آپ کو سارا طریقہ مل جائے گا، خاص طور پہ مفتی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کراچی کے مفتی تھے مرحوم، اب نام ذہن میں نہیں ہے، دارالعلوم کے جو مفتی تھے نیو ٹاؤن کے، نہیں وہ دارالعلوم کراچی کے، انہوں نے تفصیلات سے لکھی ہیں، ان کی کتاب دیکھ لیجئے۔ دوسرا سوال آپ نے لکھا ہے کہ جمعے کے لیے جو دوسری اذان دی جاتی ہے اس کا جواب دینا ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ سنا یہ ہے کہ جواب نہیں دینا چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ اس صفحے کے 4 کونے صحیح طرح نہیں موڑ سکتے، الجھن نہیں ہوتی، یہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے یہ کون، پھر اس کو دوبارہ آپ نے طے کر لیا، پھر یہ دیکھیں یہ کیا، پھر آپ نے تیسری مرتبہ طے کر لیا، طے دے دی تو یہ کیا ہے یار، یہ کیا تہذیب ہے، کس نے تربیت کی ہے؟ سوال یہ ہے کہ معاشی حالات کی بہتری کے لیے جو کتابیں ہمارے پاس ملتی ہیں، اکثر غیر مسلموں کی کتابیں ہیں، مشہور کتاب امیر باپ، غریب باپ وغیرہ، ان کو پڑھنے سے عام طور پہ سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، مہربانی فرما کر کچھ ایسی کتابیں بتا دیجئے جن کے مطالعے سے اسلامی روح سے دولت کا حصول اور اس کو خرچ کرنے کا طریقہ کار سمجھ میں آ سکے۔ وقاص صاحب، ایسی بات نہیں ہے، معاشیات پہ جتنا مسلمان حضرات نے لکھا ہے یورپ ابھی کہاں اس تک پہنچا ہے. آپ زکوٰۃ کے باب دیکھ لیں, جزیے کے باب دیکھ لیں, جو شوہر اور بیوی کے اور ماں باپ کے حقوق ایک دوسرے کے ذمے لازم ہیں, اس میں مالی حقوق کے باب دیکھ لیں, یہ سب چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے مل جائیں گی. کون کون سے ذرائع ہیں جن سے دولت کمائی جاتی ہے اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جہاں پر دولت خرچ کی جاتی ہے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ عربی نہیں پڑھ سکتے, مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ فارسی نہیں پڑھ سکتے. اب جب انگلش پڑھ لیتے ہیں تو انگلش لٹریچر ہی آپ پڑھیں گے. کسی بھی آدمی کو اس کے مذہب سے, اس کی تہذیب سے کاٹنے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی زبان تبدیل کر دیجیے. بس جب آپ عربی نہیں جانتے تو آپ ان کتابوں کو اسلام کا جو اکانومی سسٹم ہے کیسے پڑھیں. اسد عمر ہمارے یہاں ایک مرتبہ آئے تھے پی ٹی آئی کے, تو لائبریری دیکھتے ہوئے ان کی نظر پڑی تھی مقدمہ ابن خلدون پہ, تو انہوں نے کہا مقدمہ ابن خلدون میں جب پڑھ رہا تھا امریکہ میں تو ہمارے ایک پروفیسر تھے, کسی کو وقت نہیں دیتے تھے, بڑی مشکل سے ہم اسٹوڈنٹ سے وقت لیا ناشتے پہ, تو انہوں نے اکانومی کا ایک اصول بیان کیا. ان کا یہ کہاں سے ہے اصول؟ تو میں نے کہا ہم نے تو بچوں نے آپ سے ہی پڑھا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھہرو, اور گئے لائبریری اور کتاب لائے اور کہنے لگے یہ مقدمہ ابن خلدون ہے, میں نے یہ اصول مقدمے سے سیکھا. تو اس لیے جب آپ وہ زبان ہی نہیں پڑھیں گے جس زبان میں یہ سب چیزیں ہیں تو آپ کا کہنا بالکل بجا ہے, بالکل درست ہے. انگلش پڑھیے جس کی وجہ سے نوکری ملتی ہے نا جی, تو ساری زندگی وہ پڑھتے رہیے, مگر اس کوچے میں قدم مت رکھیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی ایک بنیادی زبان ہی نہیں جانتا کسی کتاب کی, وہ جب اس کوچے میں آئے گا تو ضرور فتنہ پیدا کرے. مثلاً ایک آدمی نے کانٹ کو نہیں پڑھا, کانٹ عمومی طور پہ انگلش میں ہی ملتا ہے نا, اب وہ اگر کانٹ کے فلسفے پہ بحث کرنے لگے تو ضرور ٹھوکر کھائے گا. جب پوچھو گی کہاں سے کانٹ نے کہا ہے تو کہے گا جی میں نے کتاب اردو میں, اردو میں کانٹ ٹرانسلیشن ہوگی. جب تک کسی کتاب کی اوریجنل لینگویج سے آپ واقف نہیں ہیں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں. تو اس لیے معاشیات پہ جو مسلمانوں نے لکھا ہے اور جس طرح تقسیم زر کی ہے اور جس طرح انہوں نے شوہر اور بیوی تک کے اکاؤنٹس کو الگ کیا ہے, بچے کے جنم پہ خرچہ شوہر کے ذمے پڑے گا یا بیوی کے, فقہا نے تصریحاً لکھا ہے کہ بیوی کے ذمے خرچہ پڑے گا اور انہوں نے ثابت کیا ہے ان چیزوں کو. تو جو آپ پڑھتے ہیں اس کا نتیجہ چونسا آم کی صورت میں ہے تو خوشی سے چوسیے, کس سے منع کیا ہے. لیکن یہ مت کہیے کہ آلو بخارے کھٹے ہیں, بھیا وہ آلو بخارے کی زبان ہی. اور ڈیجیٹل کرنسی جس کا نام بٹکان ہے, یہ بٹکان کیسے لکھا ہے غلام عباس صاحب؟ یہ تو بٹ کوائن ہے. بہت سے فزیکل حلال بزنس کیا ایسی کرپٹو کرنسی کا استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ فتویٰ دار الافتاء مفتی صاحب کے نام مہر اور جواز اور عدم جواز کی وجہ سے بیان کرنا چاہیے. یہ اس کو بھیجئے جن کے یہاں دار الافتاء ہے اور باقاعدہ مفتی ہیں اور مہرے رکھتے ہیں. آپ پیسے دیں اتنے تو ہم بھی بنا دیں, پیسے دیتے نہیں اور فرمائشیں ایسی ہیں جیسے یہ نوابوں کی اولاد. مفتی صاحب یہ جناب اتھان طلحہ گجرات انڈیا, سبحان اللہ, سوال کیا بھیجا ہے کہ محمد علی زینہ قائد اعظم کہلانے کے لائق ہے کیونکہ انہوں نے مظالم کے ذریعے بلوچستان پر قبضہ کیا. خوب, بہت خوب. پہلے تو اسی سے آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ جناح کی بجائے زینہ کا جو لفظ لکھا ہے نا, یہ بتاتا ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ سوچنے کا کیا, کیا آپ اس کا آپ بھی اس قابل ہیں کہ منہ لگائیں. غالب نے کیا کہا ہے, پانی سے جس طرح ڈرے سگزیدہ اسد ڈرتا نہ پانی سے پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ. جس طرح کسی کو کتا کاٹ لینا تو وہ پانی سے ڈرتا ہے, بالکل اسی طرح میں آدمی سے ڈرتا ہوں کہ مجھے آدمیوں نے کاٹ لیا. تو میاں اس کے ذریعے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم کے ساتھ زنا کا لفظ استعمال کر کے ولیعظ باللہ ہم یہ بھی ثبوت فراہم کریں کہ ہم ان کے مخالف گروہ میں شامل ہیں, اور پھر بلوچستان پہ بھی تبصرہ کریں تاکہ اگلی رات ہم جیل میں گزاریں. یہی ہے نا مقصد یا کوئی اور مقصد؟ آپ کو معاملہ کیا ہے بلوچستان میں؟ آپ انڈیا میں ہیں بھائی, اور آپ جب اس سٹینڈرڈ کے آدمی ہیں تو آپ ہم سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. جی 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 ان شاء اللہ. تکلیف دہ باتیں بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں قصہ لکھا ہے بچوں کی کتابوں میں, مدت ہوئی پڑھا تھا, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار لگا ہوا تھا اور حدود کی پیشی تھی, تو کبے نے کہا کہ حضرت اس کو نکال دیں یہ جھوٹا ہے. انہوں نے کہا حدود تم جھوٹے ہو. اس کا حضرت کہاں جھوٹا ہوں, اس کبے کو نکال دیں, بچوں کی کہانیوں میں. اسے کہا حضرت اس سے پوچھیں کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زمین میں 100 گز کی گہرائی پہ بھی پانی ہو تو یہ دیکھ لیتا ہے, اور جھوٹا اس معنی میں کہ اتنے گز گہرا پانی نظر آتا ہے اور شکاری جب جال پھینکتا ہے تو اس کو نہیں دیکھ سکتا, گندم کے دانے پہ مر جاتا ہے اور قید ہو جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب پسند آیا اور حضرت سے پوچھا بتاوے تیری نظر کی حقیقت کیا ہے. اس کا حضرت کبوا سچ کہتا ہے 200 گز بھی نیچے دیکھ پاتا ہوں, لیکن جب گندم کا دانا اور جال ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تقدیر غالب آ جاتی. تو اگر تقدیر میں کچھ ایسے ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں اب وہ غالب آئے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. شریعت ہمیں کھانے کے کیا آداب سکھاتی ہے؟ کھانے کے بعد پلیٹ بالکل صاف ہونی چاہیے, بالکل ایسے ہی ہے. چاول کھا رہے ہو تو ایک چاول کو کھانا چاہیے, جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل پلیٹ صاف کرنی چاہیے. ایک چیز یا خود کھانی چاہیے یا دوسرے کو کھلا دینی چاہیے یا جانوروں کے لیے لان میں پھینک دینی چاہیے, لیکن پلیٹ صاف ہونی چاہیے. کسی دعوت میں جائیں تو وہاں بھی سالن کو انگلی سے صاف کرنا چاہیے. وہ کیوں بھائی وجہ؟ یہ کون سا دین ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ تھا وہ تھا, آخری لقمے سے صاف کر لینا چاہیے. اور ایسا کرنے پہ گناہگار ہوں گے, وہ کیوں بھی؟ اے بھیا, گناہ ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو سنن موقدہ ہوتی ہیں, ان کو ترک کرنے پہ مستقلن اور وہ بھی عبادت ہوتی ہے تب گناہ ہوتا ہے. ایک چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمر بھر فرمائی لیکن وہ دین نہیں ہے, وہ دنیاوی عرب معاشرے کے مطابق ہے, اس کے ترک پہ گناہ نہیں ہوتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ٹوپی یا پگڑی کے درمیان ایک رومال رکھتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اتنا تیل لگاتے تھے کہ وہ تیل وہ کپڑا جذب کر لیتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے کسی تیلی کی دکان کا کپڑا ہے, کیونکہ بار بار ہاتھ صاف کر لیتا ہے نا. اب کوئی کہے کہ میں روزانہ ہی تیل لگاؤں اور ایسے, یہ کون سی چیز ہے بھی؟ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت سے تعلق رکھتی ہے, شریعت کے باب سے تعلق نہیں رکھتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ تین سلائیاں سرمے کی دائیں اور بائیں لگاتے تھے. اب ایک آدمی نہیں کرتا تو کیا وہ گناہگار ہو جائے گا؟ کرے, بہت اچھی بات ہے بھائی, ثواب ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ مت کرو کہ دوسروں کو بھی جبرن نافذ کرو کہ تم اگر نہیں کرو گے تو گناہگار ہو جائے. کیوں گناہگار ہو جائیں گے؟ وجہ یہ جبرن جو دین ٹھونسا جاتا ہے نا, اور دین کے نام پہ جو جبر کرتے ہو, نہیں چاہیے, نہیں کریں گے, چلو چھٹی کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر شلوار پہننا ثابت نہیں, ثابت ہے بھی تو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے, تابعین میں اس پر اختلاف ہے. بہت سے حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ سب قائل ہیں, شلوار خریدی تھی, پسند فرمایا تھا, یہ سب قائل ہیں. پہنی یا نہیں پہنی, اس میں اختلاف. مان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی, اور مان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنی تھی. اب یہاں جو مائنس ڈگری ون اور ٹو ہوتا ہے نا, کل سے چین میں بھی جا کے کہنا کہ دھوتی باندھو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں یا کسی تکلیف کی وجہ سے جس بستر مبارک پر لیٹتے تھے اس کے قریب پیشاب کرنے کے لیے ایک چیز رکھ لی تھی, ایک برتن, جیسے میڈیکل میں ڈاکٹرز دے دیتے ہیں. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبح اس کی صفائی ہوتی تھی, اسے پھینکا جاتا تھا. کل کو یہ بھی کرنا شروع کر دینا کہ حدیث میں آیا, اور جو نہ کرے اسے گناہگار بھی ٹھہراؤ. کیا جہالت ہے! وتر پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دوسری رکعت میں تشہد ادا کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ پہلے تو اس سوال کو ہی پڑھا جائے صاحب. کیا وتر پڑھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں تشہد ادا کیا جائے یا نہیں؟ یہ عین کہاں سے آ گیا بھیا؟ یہ تشہد ہے, شہادت دینا ہے. یہ عین سے کیسے لکھا گیا؟ اور دعائے قنوت کی بجائے قنوت نازلہ پڑھی جائے. یہ قنوت کے بعد جو حرف ہے وہ تا ہے یا تا ہے؟ تے ہے نا, تتلی. یہاں آپ نے تا لکھ دیا, تا نہیں ہے, یہ دوسری غلطی ہے. طوطا جیسے لکھتے ہیں نا. اب مفتی صاحب, یہ سوال آج کل بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں. ایک نوجوان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس کا کہنا ہے کہ ہم آج تک وتر کی نماز غلط پڑھنے آئے, پڑھتے آئے ہیں. تیسری غلطی ہو گئی. اس کے بعد یہ روایت مستدر کے حاکم میں لکھا ہے, امام دار کتنی نے لکھا ہے. امام دار کتنی ہیں, دو نقطوں والے قاف سے ہیں, ایک اور کتنی, کتن روئی, پا ہے, سمجھے, تبریہ, تلسم, یہ جو تا ہے. اور آپ نے لکھا ہے دار کتنی, یہ تے ہے, پانچ ہو گئیں. فتح الباری میں لکھا ہے حافظ عمر اسقلانی نے. حافظ عمر اسقلانی نے فتح الباری کہاں لکھا ہے یار؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی ہے, اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسقلانی ہے. فتح الباری دنیا میں ان کی مشہور کتاب ہے, شیخین کے اصول پر پوری اترتی ہے, امام بخاری اور مسلم. یہ شیخین کوئی لفظ نہیں ہے بھیا, شیخین ہے. اور ساتویں رحمت اللہ علیہ اجمعین, یہ علیہ کی ضمیر کس طرف لوٹی کہ اس پہ خدا کی رحمت ہو؟ یہ تو دو ہیں, علیہما ہونا چاہیے تھا, یا سب کو اس میں رحمت میں لانا ہے تو علیہم ہونا چاہیے تھا. سات غلطیاں اس ایک سوال میں. جب آپ کو سوال لکھنا نہیں آتا تو بھیا کسی صاحب علم کے پاس جائیے, اور اس کے جواب کے لیے جو کتابیں چاہیے نا وہ 1.5-2 لاکھ کی ہیں. پیسہ تو ایک خرچ نہ کریں, اور جوابات چاہیے اتنے گہرے علمی مسائل کے. کیوں ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ واصف, ادیب اور بطول کے نام کے معنی کیا ہے؟ واصف کے معنی ہے تعریف کرنے والا, بہت اچھا نام ہے. واصف کے معنی ہے جو مدعا ہو, اللہ کی تعریف کرتا ہو. یا واصف کہتے ہیں وصف بیان کرنے والا، اللہ کے اوصاف بیان کرنے والا، بالکل ٹھیک ہے۔ اردو لغت دیکھ لیجئے، اس میں بھی واصف کا لکھا ہوگا۔ ادیب کے معنی ہے کہ اعلی اخلاق جس انسان کی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن تادیبی، اللہ نے مجھے بہترین ادب سکھایا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عربی ادب ہے، اگرچہ بظاہر نہیں ہے، تو بھی کمال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عربی بولتے تھے اور جو عربی کے ان کے خطبے ہیں، یا تو وہ درجہ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہے، جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ نہیں ہے کہ ولیعذ باللہ ہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں مبالغہ کر رہے ہیں۔ کسی کی تعریف میں مبالغہ کرنا بھی گناہ ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے یار، ایسے نہیں ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے خطبے جو ہیں نا، خاص طور پہ جو جنگ جمل میں انہوں نے خطبے پڑھے ہیں، کمال عربی ہے کہ دریا بہتا ہے۔ اور ام المومنین رضی اللہ عنہ جہاں اپنا قصہ بیان کرتی ہیں، جب ان پہ کوئی ایسی ایسی بات لوگوں نے مشہور کر دی، تو اس پہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے جو عربیت استعمال کی ہے، کمال کی عربی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن تادیبی، میرے اللہ نے مجھے بہت اچھا ادب سکھایا ہے۔ تو اعلیٰ اخلاقیات جس کے ہوتے ہیں اسے ادیب کہتے ہیں، اور علم ادب کے ماہر کو بھی کہتے ہیں۔ تیسرے آپ نے پوچھا ہے بتول کے معنی، تو بتول کہتے ہیں زاہدہ، دنیا سے بے رغبت، اللہ کی خوشی کے لیے دنیا کی خواہشات کو چھوڑ دینے والی عورت، بتول اس کو کہتے ہیں۔ اور بتول دو کے لیے استعمال ہوتا ہے عام، تو یا تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں مریم بتول لکھا جاتا ہے کہ وہ بھی دنیا کو ترک کر دینے والی تھی، ایک کونے میں اللہ کی عبادت کرنے والی تھی، اللہ تعالی نے خود ان کی تعریف فرمائی۔ اور یا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ کے لیے، ان کے لیے بھی بتول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی بہت گوشہ نشین اور ایک طرف تھی سارے معاملات سے، اللہ کی عبادت میں بہت بڑا حصہ تھا ان کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کے طور پہ دو باتیں بتائی تھی، آپ نے فرمایا تھا عائشہ میری بیٹی، میں اب زیادہ دنیا میں نہیں رہوں گا، اور پھر بڑی سنجیدگی سے فرمایا میری بیٹی دیکھو دو مرتبہ، ایک مرتبہ ہمیشہ ہوتا ہے، جبریل امین آتے تھے مجھے قرآن سناتے تھے، میں انہیں سناتا تھا، اس مرتبہ دو مرتبہ یہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ میرا آخری سال۔ پھر ایک اور چیز بھی ارشاد فرمائی، یہ بھی دو مرتبہ ہوگی۔ تو حضرت صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ رونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو نہیں، میں تمہیں بتاؤں میرے بعد چند مہینے کے بعد تم بھی میرے پاس ہی آ جاؤ گی، تو ہنس پڑی۔ چھ ایک مہینے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے یہ چیز بتول کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ احمد صاحب یو اے ای سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آر اللہ، اللہ تعالیز ایکشن آلسو ریٹن ان لوہ محفوظ، جی فی لوہ محفوظ جو ہے نا، کہ اللہ نے انہیں لکھا ہے، تو اس کا مطلب لکھوا دیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر خود لکھا ہے، تو خدا کا خود لکھنا ایسا ہے کہ یہ چیز متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کی تعویل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تمام متشابہات جو ہیں، اللہ کی ساری صفات شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں کمال کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب متشابہات میں شامل ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آئی ہے، آل عمران کی بالکل ابتدائی آیات میں آتا ہے کہ قرآن کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں تمہاری سمجھ سے بہت بالا ہیں، لا يعلمهن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی انہیں نہیں جانتا. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، وہ حدیث کا جملہ تھا پہلا یہ ہے قرآن، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، اور جو یہ سمجھ آئے گی ذرا سی غور سے سننے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ آیتیں ہیں جو سب سمجھتے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو ہر جو نہیں سمجھتے لوگ. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور ان آیتوں کی تفسیر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہاں رک جانا چاہیے. والراسخون فی العلم، اور جنہیں ہم نے بہت ٹھوس علم دیا ہے. یقولون آمنا به، وہ کہتے ہیں اللہ یہ جو آیات اور چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ میں اس پہ بھی ایمان رکھتا ہوں. یہ ہے ہمارا مسلک التفویض مع التنزیہ، اللہ کی ساری ایسی باتوں کو اللہ کے حوالے کر دینا اور اللہ اپنی مخلوق سے پاک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان آیات کی تفسیر کوئی نہیں جانتا. لیکن پوری کس طرح کرتے ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہاں رکتے ہیں. اور ان آیات کی تفسیر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان کے جو ٹھوس علم رکھتے ہیں. ٹھوس علم والے یقولون آمنا بھی، کہتے ہیں اللہ جو بھی تفسیر ہے نا ہم سب مانتے. اب سمجھے، تو قرآن کی اس آیت پہ ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے. ہم ماتریدی کہتے ہیں کہ الا اللہ پر وقف کرنا ہے، شافعی حضرات عشری کہتے ہیں کہ والراسخون فی العلم اس پہ وقف کرنا. ہمارے ماتریدیوں میں سوائے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اس مقام پر وہ ماتریدیوں سے اشاعرہ میں چلے گئے ہیں، حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے جو خاص الخاص بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں متشابہات کا علم عنایت فرماتا ہے. یہ مکتوبات شریف میں ہے، اور غالباً حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندوں میں شمار ہوتے تھے، ممکن ہے اللہ نے انہیں علم دیا. لیکن فتویٰ اس پہ نہیں ہے عامر صاحب، تو اس لیے اللہ نے جو کچھ لکھا ہے کیسے لکھا ہے کیا چیز ہم نہیں جانتے. ما یعلم تاویلہ الا اللہ. اور اگر اشعری اور شافیوں کو دیکھا جائے تو وہ کہیں گے والراسخون فی العلم، ہمیں علم ہے لیکن بیان نہیں کرتے، کیونکہ سننے والے لوگ علمی اعتبار سے اس درجے تک پہنچے نہیں ہوتے. اکثر یہ بات پردہ سماع سے ٹکراتی ہے. سوشل میڈیا، سوشل ہے کہ سوشل ہے، یہ اردو کیوں خراب لکھتے ہو؟ کہ اللہ کو ایک عمل بہت پسند مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی نہیں کیا، اور وہ عمل آزان ہے. آزان نہ دینے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزان دے دیتے تو تمام اشیاء جو کائنات میں موجود ہیں سب نماز کے لیے حاضر ہو جاتی. اچھا صاحب، جبکہ عقلاً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کے مکلف سے انسان اور جن ٹھہرے تو یہ کیسے ممکن ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت محمد علی بن حافظ مجتبی صاحب سب جھوٹ ہے، مذہب کے نام پہ گھڑا گیا جھوٹ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں ان پہ قربان، کی شان بیان کرنے میں مبالغہ ہی نہیں، جھوٹ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان دی تھی، کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ابو داؤد میں روایت میں نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی. سننے ابو داؤد میں اگر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدت فاطمہ، جب ان کی والدہ صاحبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ نے جنم دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی صاحبہ کے یہاں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن فی اذن الحسن ابن علی، حسن ابن علی کے کان میں اذان دی. پھر حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے ایمان کے کیا کہنے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آذان پہ ہزاروں ہزاروں آذانیں قربان، کیا کہیں؟ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، ایسی فضول باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی نماز کے لیے، اس پہ بھی اختلاف ہے. ائمہ محدثین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور سیوطی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں آذان دی تھی، لیکن جو بات وہ کہتے ہیں وہ یعلی بن مرہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور جب آپ ٹھہرے نماز کے لیے تو فمطر السماء من فوقہم، تو بارش ہونے لگی اور زمین جو تھی وہ گیلی ہو گئی. فاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی راحلتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں آذان دی، سواری سے نیچے نہیں اترے، بارش ہو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہی آگے بڑھے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلی بہم، صحابہ رضی اللہ عنہ کو اسی حالت میں نماز پڑھائی. اس حدیث میں صاف طور پہ آیا کہ اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی. ایک بات ہوگی، یہ جو ہر کوئی حدیث کی کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا ہے نا مسئلے بیان کرنے، اس کو سمجھنا چاہیے یہ کیا ہے. امام نووی اور سیوطی اس بات کے قائل ہوئے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روضہ میں مہذب میں شرح مہذب پتہ ہے 20 جلدیں، اتنی بڑی، اللہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم دے تو مزے ہی آ جائے. بڑا علم دیا تھا اللہ نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو. حکمران وقت بیبرس نے ظلم کیا تھا، انہیں نکال دیا تھا شہر سے، اپنے گاؤں گئے اور انہوں نے کہا اللہ تو بیبرس کا خود ہی حساب کر لے، 3 دن میں ہی مر گئے. خدا کرے ہماری دعائیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے کہ ان ظالموں کے لیے قبول ہو، ان کے اولادیں مریں اور یہ لمبی عمر پائیں تاکہ ساری عمر جوان بیٹوں اور بیٹیوں کے داغ، ان کی بیٹیوں کو طلاق ہو، دل پہ لے کے مرے یہ ظالم ہمارے اس دور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام نووی رحمۃ اللہ اس پہ جمے، اور امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی ہے. لیکن اسی حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں مسند احمد میں، تو وہاں آیا ہے کہ بارش ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دی، یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آذان دو. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے یہ کام کیا. بابر بادشاہ کے زمانے میں روڈ بنی تو کہتے ہیں بابر نے روڈ بنائی، یہی ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ نے آذان دی، مطلب یہ کہ کسی کو حکم دیا سے بلال رضی اللہ عنہ کو آذان دو. تو اس لیے جمہور اس حدیث کو جب سامنے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کبھی بھی آذان نہیں دی. اس کو بہت لوگوں نے تحریر کیا ہے. اب یہ کہنا کہ ساری کائنات ہی حاضر ہو گئی تھی اور یہ ہو گیا تھا، ایک سے ایک بڑا جھوٹ. ایک یہ انڈیا گجرات سے آپ پوچھ رہے ہیں، ایک ہمارے یہاں کا بھی جھوٹ سن لو. آدمی بڑا اچھا بیان کرنے والا تھا، بہت بہت زیادہ سریلی آواز تھی. تو کسی نے بلا لیا کہ مولوی صاحب چندہ کر دو، مدرسے میں چندہ نہیں ہے. تو انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. آخر پہ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان نہیں دی. سن لیا ہوگا کسی مولوی سے، اس نے بھی فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے. اتنی بڑی ہستی، اذان کے اتنے بڑے فضائل، اذان کیوں نہیں دی؟ تو لوگ بڑے جوش جذبے میں تھے. اس نے کہا اس سوال کا جواب پھر کبھی. لوگ اٹھ کھڑے، ان کا نہیں نہیں حضرت اس کا جواب دیں، ابھی دیں. ان کا نہیں نہیں. خیر مختصر یہ کہ اس نے کہا جو جیبیں خالی کرو تو اذان اس کا جواب دوں، جیبیں ہی نہ خالی ہوں تو کیا جواب دینا، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا. کہنے لگے پاگلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آذان دے دیتے تو اللہ کو نماز پڑھنی پڑ جاتی.